جلد پر رہوں، تاکہ لے ظہور امام سمانا جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات
صلی علی محمد و علی محمد وجل پر رہوں.
سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياک نعبد و اياک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجهم
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوة النبوية وصولة الحیدریا والعصمة الفاطمیا والحلم الحسنیا والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
وجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک، اور جس نے دعاؤں کی استجابت کا وعدہ کیا. خواتین گرامی، ہمارا روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے تجربات کرتے ہیں، بے شمار ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جس سے ہمارے لیے بہت سارے قانون بنتے ہیں. مثال کے طور پر، ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور خصوصاً مائیں اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ زندگی میں محنت اور جد و جہد انسان کی عظمت کا سبب ہوتے ہیں، اور ہر چیز انسان محنت اور جدوجہد سے حاصل کر سکتا ہے. مثلاً اگر کوئی طالب علم پڑھائی میں توجہ دے اور اچھے طریقے سے پڑھے، وقت پر پڑھے، دل لگا کر پڑھے، تو یقیناً وہ کامیاب ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر، اگر کوئی انسان معاش کے لیے کوشش کرے اور اپنے گھر سے باہر نکلے, جاب تلاش کرے, بزنس تلاش کرے, تو وہ رزق اور روزی کو حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح سے زندگی کا ہر معاملہ, ہر شعبہ انسان کی محنت اور جدوجہد کو طلب کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو تمام تر کوششیں کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے معاملات میں, جدوجہد بھی کر رہے ہوتے ہیں. بے شمار ہماری ہی سوسائٹی میں ایسے نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جن کے پاس ڈگریاں بھی ہیں, جو جاب تلاش بھی کرتے ہیں پھر بھی انہیں جاب نہیں ملتی. اسی طرح سے بے شمار اچھی لڑکیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے. کتنی زندگی کی ایسی مشکلات ہیں جس میں کوششوں کے باوجود مشکلات حل نہیں ہوتی ہیں. وہ جگہیں جہاں پر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب رکاوٹ ہے, ہمارے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہے, ایسی جگہ پر پہنچ کر انسان دعا اور زیارت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا نسخہ, کوئی ایسا عمل, کوئی ایسی دعا بتاؤ جس سے ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں. کیونکہ انسان جب مشکل میں پھنستا ہے اور جب کوششیں کر لیتا ہے, تب اسے احساس ہوتا ہے کہ کام کو حل کرنے کے لیے پروردگار عالم کی مشیت, اللہ کا اذن, پروردگار عالم کی مدد انتہائی لازمی ہے. اور جب انسان باب دعا پر آتا ہے, اس وسیلے کو اٹھاتا ہے اور دعا کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کرتا ہے, تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محنت کے باوجود ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. پروردگار عالم ہے جو ہماری محنتوں کے بعد ہمارے کاموں کو نتائج تک پہنچاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بھی دعا کے ذریعے سے کروائی اور رسول اللہ سے کہا کہ رسول, جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں, اذا سألک عبادی انی, جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے انی قریب. اللہ اپنے آپ کو پہچنوا رہا ہے کہ میں تم سے بہت نزدیک ہوں, اجیب دعوت الدائی زادانی, اور جواب دیتا ہوں میں, پکار پر لبیک کہتا ہوں ہر اس شخص کی جو مجھ سے دعا کرتا ہے, جو مجھ سے سوال کرتا ہے, جو مجھ سے مانگتا ہے, میں اس کے جواب کو دینے والا ہوں, اس کی التجا کو سننے والا ہوں. اور یہ باب دعا پروردگار عالم کی دعا کی استجابت کی ضمانت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہاری دعا کو ضرور سنوں گا. پھر پروردگار عالم کہتا ہے, جب میں نے اپنے بندے پر اتنا رحم کیا تو بندے کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. جب وہ مہربان مالک, وہ کریم پروردگار, وہ فضل رکھنے والی ذات ہر وقت ہماری پکار سننے کے لیے تیار ہے اور لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ میں ہر ایک کا جواب دوں گا, تو بندے کا فرض ہے کہ بس پروردگار پر ہی ایمان لائے اور اسی سے استجابت کی امیدیں وابستہ کرے. ہماری تمام تر امیدیں, تمام تر توقعات صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اور ان ہستیوں سے ہونی چاہیے جنہیں پروردگار عالم نے وسیلہ بنایا. درود بھیجے گا محمد. آج کی اس مجلس میں بھی, کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے, دعا اور فلسفہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو موضوع بناؤں گی کہ ہم دعا کیوں کرتے ہیں اور دعا ہمیں کیسے کرنی چاہیے, اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشورہ کے حوالے سے کچھ اس کے فضائل بیان کروں گی, تاکہ ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اپنی مشکلات کو, اپنی جسمانی اور روحانی مشکلات کو حل کر سکیں. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس وسیلے سے دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیوں کو حاصل کر سکیں. پروردگار عالم دعا کے باب کو بیان کر رہا ہے اور اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ لعلہم یرشدون کا استعمال کیا. یہ سارا کام کہ بندہ دعا کرے, معبود دعا کو سنے, عبد مانگے معبود پورا کرے, اب دروازے پر آئے کھٹکھٹاتا رہے, امید لگائے رکھے, معبود دیتا رہے, ہم عطا کے لیے محتاج بنے رہے, وہ ہمیں نوازتا رہے, ہم مانگتے رہے, اس کا کام ہے عطا کرنا. پروردگار عالم کہہ رہے یہ سارا کچھ اس لیے تاکہ تم ترقی کرو, لعلہم یرشدون, تاکہ بندے آگے بڑھ سکیں. اب یہ ترقی جو ہے، یہ رشد جو ہے، یہ تکامل جو ہے، یہ تکامل، یہ ترقی، یہ روحانی اور مانوی ترقی ہے. یعنی انسان بندگی کے مرحلے میں آگے بڑھتا چلا جائے. جتنا ہم اللہ سے قریب ہوں گے اور اس کے قرب کو محسوس کریں گے اور یہ رابطہ ہمارا پروردگار عالم سے محکم ہوتا چلا جائے گا، ہم آگے بڑھنے والوں میں ہوں گے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں بے شمار ہو جائیں گے، اصحاب کربلا میں شامل ہو جائیں گے، امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اگر ہم اپنے رابطے کو اللہ تعالیٰ سے درست بنا لیں، صرف اللہ ہی سے امیدیں وابستہ رکھیں اور خدا ہی سے دعائیں مانگیں اور بندوں سے اپنی امیدیں توڑ لیں. انسانوں کے محتاج نہ ہو، رشتہ داروں کے محتاج نہ ہو، بزنس والے اپنے باقی جو کلائنٹس ہیں ان کے محتاج نہ ہو، اور ہر طرح سے انسان انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن حقیقت ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو پروردگار عالم پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں. اگر ہم ایسے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری زندگی میں ترقی آئے گی، تمہاری زندگی میں رشد آئے گی، تم آگے بڑھتے رہو گے، تم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوگے. اللہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اہل بیت ہمیں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہوں اور لشکر امام زمانہ میں شامل ہو جائیں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. ہم دعا کیا مانگیں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اور اکثر میں یہ بات بیان کرتی ہوں کہ اکثر لوگ رزق کی ہی دعا مانگ رہے ہوتے. سب سے زیادہ اگر ہم سروے کریں، لوگوں سے پوچھا آپ کس چیز کی دعا مانگتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ رزق کی دعا مانگتے ہیں. جو لوگ التماس سے دعا کہتے ہیں، اس میں بھی ان کا مضمون یہی ہوتا ہے کہ ہمارے رزق کے لیے، ہمارے بیٹے کی جاب کے لیے، فلانے کی ملازمت کے لیے وہ پریشان ہے، اس کے لیے دعا مانگیے. رزق ایک اہم مسئلہ انسان کی زندگی میں، لیکن اگر ہم اہل بیت کی دعاؤں کو دیکھیں تو وہاں پر رزق کا ہی مفہوم بہت ہی وسیع ہے. کہیں پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی رزق شمار کی ہے. اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا وفی الآخرت شفاعت الحسین. پروردگار ہمارے رزق میں قرار دے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو اس دنیا میں، اور اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کو. یہ ہمارا رزق بن جائے. اللہم ارزقنی توفیق الطاعۃ وبعد المعصیۃ. پروردگار ہمارے رزق میں قرار دے اطاعت کی توفیق. یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا، اگر اللہ کسی کو کامیاب کرے گا، اگر وہاں سے اجازت آئے گی، تبھی کوئی انسان اللہ کی اطاعت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. ورنہ اللہ کی اطاعت بھی ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے. کبھی بھی کسی بھی وقت ہم شیطان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں، شیطان کی پیروی کر سکتے ہیں اور اس کی اطاعت میں مصروف ہو جائیں گے، اور اس بات پہ بھی خوش ہوتے رہیں گے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. کیونکہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کیا، ابن ملجم نے بھی یہ کہا کہ میں علی کو قتل کر کے جنت میں چلا جاؤں گا. آج شیعوں کو لوگ قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کافروں کو قتل کر رہے ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے. تو جب شیطان بہکاتا ہے تو انسان اللہ ہی کی اطاعت کے نام پر، اللہ ہی کی عبادت کے نام پر غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں اور ہم جنتی ہیں. لیکن جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے مسلسل مدد مانگتا رہتا ہے، وہی پروردگار عالم کی اطاعت میں مصروف بھی رہ سکتا ہے. اس لیے دعاؤں کے باب میں یہ چیز بھی ہمیں سکھائی گئی کہ بہت زیادہ اس بات کی دعا کرو کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، اور وہ راستہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا راستہ ہے، ہم اس کے اوپر گامزن رہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں. اگر اللہ توفیق دے، پروردگار ہمارے رزق میں قرار دے، تبھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. ایک گناہ سے انسان بچتا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہیں، ہم پردہ کر لیا ہم نے، اب ہم خوش ہو گئے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چار گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کہ ہم یہ گناہ بھی کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا گو رہنا چاہیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے دوری کی توفیق دے. اللہم ارزقنی توفیق الطاعۃ وبعد المعصیۃ. پروردگار ہمارے رزق میں قرار دے دے کہ ہم اطاعت کر سکے، تو ہمیں موفق کر، کامیاب کر کہ ہم تیری اطاعت میں، تیری پیروی میں، تیری حکم کی برابری میں مصروف رہے، اور گناہوں سے دوری میں تو ہماری مدد کر. درود دیجیے گا محمد علیہ وسلم.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج.
جب اہل بیت کی دعاؤں کو مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ رزق جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا اور لباس کا اور جسم سے تعلق رکھنے والی نعمتوں کا نام نہیں، بلکہ رزق اس سے کہیں زیادہ مفہوم وسیع رکھتا ہے. بہت وسیع مفہوم ہے رزق کا اگر ہم اہل بیت کی دعائیں پڑھیں. ہماری فہرست جو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں کی فہرست بہت مختلف ہوتی ہے اس سے جو اہل بیت نے دعائیں مانگی ہیں. اس لیے صحیفہ کاملہ کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ امام سید سجاد نے کیا دعائیں مانگی. وفات الجناح کو کھول کر دیکھیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں ایسی کتابیں جو بہت کم گھروں میں موجود ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں ان کتابوں سے کوئی واقفیت ہی نہیں ہے. وفات الجناح میں بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں انسان کی معرفت میں اضافہ کرتی، اللہ سے قریب کرنے والی دعائیں. ایسے ہی زیارتیں ہیں امام حسین علیہ السلام کی، بہت ساری زیارتیں ہیں جن میں سب سے زیادہ ممتاز حیثیت رکھنے والی زیارت زیارت عاشورہ ہے. جو دن گزر گیا، چہلوں کا دن، اربعین کا دن، جس میں زیارت اربعین پڑھی جاتی ہیں، اور زیارت اربعین کو بھی ترجمے کے ہی ساتھ پڑھنا چاہیے. جو بھی دعا انسان پڑھے، جو بھی زیارت پڑھے، وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اگر ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں تو دعا کا فلسفہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. فلسفہ دعا یہ ہے کہ ہم دل سے خدا سے سوال کریں. اگر ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں اور دل ہی نہیں مانگ رہا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا دل کیا سوال کرے گا؟ دل اسی وقت سوال کرے گا جب ہمیں پتا ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. اگر کوئی انسان کوئی بھی ٹیکسٹ انگلش میں پڑھ لے اور اس کو انگریزی نہ آتی ہو، نہ اس کی عقل میں سمجھ میں آئے گا، ذہن نہیں کام کر رہا کہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم، ہو سکتا ہے کہ اسے یہ پڑھنا آتا ہو کہ آر ای اے ڈی ریڈ، ٹھیک ہے، اتنا تو وہ پڑھ لے گا، لیکن اگر ترجمہ نہیں پتا تو فائدہ ہی کیا. عربی آپ پڑھ رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں امام حسین کی، یا مثال کے طور پر کوئی بھی دعا ہے وہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں خالی، اور ترجمہ نہیں پڑھتے، سب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو دل نہیں پکار رہا. اس لیے جو بھی زیارت ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین ہو یا زیارت عاشورہ ہو، جب تک انسان کو ان دعاؤں کا مطلب نہ پتا ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، دل نہیں پکار رہا، دل سوال نہیں کر رہا، تو فلسفہ دعا اور زیارت ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اردو میں پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور دل سے بھی پڑھنا چاہیے. جب دل سے مانگیں گے تو پھر ہی ترقی ہوگی. اگر دل سے نہیں مانگیں گے، توجہ نہیں ہوگی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا قرب بھی حاصل نہیں کر سکتے، آگے بھی نہیں بڑھیں گے. جب ہم دعا اردو میں پڑھیں گے، دل بھی کہے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، دل میں بات اتر رہی ہے، تبھی ہم قرب خدا کو حاصل کر سکتے ہیں. مانگنا وہ چاہیے جو اہل بیت نے مانگا، لیکن اہل بیت نے اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی مانگو بھی ملے گا. اب اگر ہم کھانا مانگتے ہیں، کھانا بھی مل جائے گا، لباس مانگتے ہیں، لباس بھی مل جائے گا، گھر مانگتے ہیں، گھر بھی مل جائے گا، جنت مانگتے ہیں، جنت بھی مل جائے گی، اہل بیت کی محبت مانگتے ہیں، وہ بھی مل جائے گا، امام زمانہ کی سربازی مانگیں گے، وہ بھی عطا ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ ہم دل سے طلب کریں. ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، واقعہ ہلا دینے والا یہ واقعہ ہے، نجف اشرف میں ایک طالب علم کا، حضرت علی علیہ السلام کے روزے پر آتا ہے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ.
مولا کائنات کے روزے پر آ کر حضرت علی علیہ السلام سے شکایت کرتا ہے اپنی غربت اور افلاس کی. غریب آدمی تھا، طالب علم ہے، دینی طالب علم، اور مال نہیں رکھتا، رزق میں تنگی ہے. مولا سے کہتا ہے کہ مولا آپ کے در کا شاگرد، آپ کے شہر میں رہنے والا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کے جوار میں رہتا ہوں، آپ کے گھر پر امام کے روزے پر چاندی بھی نظر آ رہا ہے، سونا بھی نظر آ رہا ہے، قندیلے بھی ہیں، کہ میری حالت خراب، میں مفلس ہوں. امام سے دعا کرتا ہے کہ میری مفلسی کو ختم کر دیجیے. وسیلہ قرار دینا چاہیے علی ابن ابی طالب کا کہ بہترین وسیلہ ہے, وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے, بہترین مکان ہے, بہترین وسیلہ ہے. حضرت علی علیہ السلام سے ایک دن دعا کی, دوسرے دن دعا کی, مولا کائنات کو تیسرے دن خواب میں دیکھا. مولا نے کہا کہ اگر تم طلبگی چاہتے ہو, اگر طلبہ بننا چاہتے ہو, علم چاہتے ہو, تو اسی فقر اور افلاس میں رہنا ہوگا, اس غربت کے ساتھ تمہیں علم ملے گا. نجف اشرف میں رہنے کا بھی شوق ہے, علم کا بھی شوق ہے, اور غربت اور افلاس بھی نہیں چاہتے. انسان ایسا ہی چاہتا ہے سب کچھ اسے مل جائے, لیکن ہمیشہ پروردگار عالم کچھ دیتا ہے اور کچھ نہیں دیتا. ہمیں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز چاہیے. پروردگار عالم نے اس کے لیے طلبگی کے ساتھ فقر اور افلاس رکھا تھا. حضرت علی نے بھی اس سے کہا کہ تم اگر طلبہ رہنا چاہتے ہو تو فقر اور افلاس ہے, اس پر راضی ہو جاؤ اور ایسے ہی رہو. گھر گیا, سوچا, ایک دن سوچا, دوسرے دن سوچا, طے کیا کہ نہیں, فقر اور افلاس مجھے نہیں چاہیے. اور آ کر دعا کی, مولا نہیں, میں برداشت نہیں کر سکتا تنگی کو, میرے رزق میں وسعت ہونی چاہیے. حضرت علی علیہ السلام نے دوبارہ خواب میں آ کر اس سے کہا کہ اگر تم طلبگی اختیار نہیں کر سکتے تو یہاں سے چلے جاؤ, نجف کو چھوڑ دو, علی کے قرب کو, جوار کو چھوڑ دو, ہندوستان چلے جاؤ. وہاں پر حیدرآباد دکن میں ایک راجا ہے, راجا کے گھر پر جا کر راجا سے ملاقات کرنا اور اس کو یہ جملہ کہنا, بے آسمان میرود وقار آفتاب کو نظر. یہ آسمان پر چلا جاتا ہے اور سورج کا کام کرتا ہے. علی ابن ابی طالب نے ایک مصرع اس جوان کو, اس طالب علم کو بیان کیا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی میں اس کو رزق چاہیے, مال چاہیے, طلبگی چھوڑ دی آسائش کی خاطر اور چلا گیا حیدرآباد دکن. وہاں گیا راجا کے گھر پر جا کر یہی مصرع بیان کیا, بے آسمان میرود وقار آفتاب کو نظر, کہ آسمان پر چلا جاتا ہے اور سورج کا کام کرتا ہے. اب راجا نے اس کا بہت اچھا استقبال کیا, اس کو چوما بھی, اس کو بلند مقام پر بھی بٹھایا اور اس کے لیے تمام تر چیزوں کو, اپنی جائیداد کو نصف میں تقسیم بھی کیا اور اپنی بیٹی کی بھی شادی اس سے کر دی. بہت خوش ہوا, اسے بھی یہی سب کچھ چاہیے تھا, لیکن اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ ماجرا کیسے ہوا, کیا معاملہ ہے, راز کیا ہے. جب سوال کیا راجا سے تو راجا نے کہا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں ایک شعر لکھا تھا, ایک مصرع لکھا تھا, اور وہ یہ تھا کہ بذرے نگاہ لطف بوتراب کو نظر. اگر علی ابن ابی طالب بوتراب ایک خاک کے ذرے کے اوپر لطف کی نگاہ کریں. اب دوسرا مصرع میں جو بھی لکھتا تھا مجھے پسند نہیں آتا تھا, یہاں تک کہ میں نے شعرا سے رجوع کیا, لیکن جس کسی نے کوئی مصرع بیان کیا مجھے وہ بھی اچھا نہیں لگا. میں نے منت مانی, نظر کی علی ابن ابی طالب سے اور مولا سے کہا, مولا یہ میری مشکل آپ ہی حل کر سکتے, آپ میری مشکل کو حل کر دیجئے. جو بھی میرے پاس یہ مصرع لے کر آئے گا, اس کے بعد والا مصرع لگائے گا اور وہ مجھے پسند آ گیا تو میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی کروں گا, اسے اپنا آدھا مال بھی دے دوں گا. اور جیسے ہی تم نے آ کر مجھے مصرع سنایا مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ علی ابن ابی طالب نے مصرع بتایا تھا. درود بھیجے گا محمد اللہ
علی محمد و محمد واجل پر, یا علی اللهم صل على محمد وجل فرج.
غرض کے یہ طالب علم در اہل بیت پر آتا ہے اپنی دنیاوی مشکل کو حل کرنے کے لیے, اور علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ دو آدمیوں کی مشکلات حل ہو گئی, دو لوگوں کے مسئلے حل ہوئے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ہم کیا دعا مانگتے ہیں اور کس نیت سے در اہل بیت پر آتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی نگاہ میں ہمارا مقام بلند ہو, کیونکہ ہم اور آپ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمارا مقام شیعوں میں ہو, شیعہ یعنی جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ علی کے پیروکار ہیں, شیعہ جیسے حضرت ابو ذر غفاری, جیسے سلمان فارسی, جیسے میثم تمار, جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں حبیب جیسا مقام رکھنے والے, حر جیسا مقام رکھنے والے, جناب سیدہ کے در پر جناب فضا جیسی بہترین کنیز، یہ مقام اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہی دعا کرے جو اہل بیت عصمت و طہارت نے پسند کی ہے. اور ایک دعا جسے بہت زیادہ اہل بیت عصمت و طہارت کی ہر شخصیت نے اپنی زندگی میں مانگا، اور ہم اور آپ بھی اسی چیز کو اعلان کرتے ہیں، ہمارا شعار ہے اللہم مجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. ہم لوگ کیا کہتے ہیں زیارتوں میں، جب زیارت پڑھتے ہیں اور دعائیں پڑھتی ہیں، آپ کو یہ دعا میں جملہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، بہت ساری دعاؤں کا یہ جملہ ہے، زیارت عاشورہ کا بھی یہ جملہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری زندگی کو اہل بیت کی زندگی کی مانند قرار دے دے، اور ہماری موت کو بھی اہل بیت کی موت کی مانند قرار دے دے. اگر کوئی شخص دل سے یہ جملہ کہہ رہا ہے، مجھے یقین ہے بہت سارے لوگ زیارتیں پڑھتے ہیں اور دل سے جملہ نہیں کہتے کہ پروردگار ہماری زندگی کو اہل بیت کی زندگی کی مانند قرار دے دے اور موت کو اہل بیت کی موت کی مانند قرار دے دے. اب یہ جملہ تو بہت چھوٹا سا ہے، جس کو ہم نے اسٹیکرز پر بھی انگلش میں بھی لکھا ہوا دیکھ لیا، عربی میں بھی لکھا ہوا دیکھ لیا، اردو میں بھی کہہ دیا، شعروں میں بھی لے آئے، لیکن اس کے اندر گہرائی کتنی ہے کہ اس جملے کے ساتھ ہم کیا کیا طلب کر رہے ہیں. اہل بیت کی زندگی کیا ہے؟ اہل بیت کی زندگی رضا اور رضوان پروردگار عالم، کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے. انہوں نے بھوک کو بھی برداشت کیا، انہوں نے پیاس کو بھی برداشت کیا، انہوں نے تنگی کو بھی برداشت کیا، اور دین خدا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. یعنی جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہماری زندگی اہل بیت کی زندگی کے مطابق ہو، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم تقویٰ پرہیزگاری کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا شروع کر دیں. اگر اللہ نے ہمارے لیے بیماری لکھی ہے تو ہم خوش رہیں، اس بات پر نہ کوڑیں کہ ہم کیوں بیمار ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اس مشکل میں، اس آزمائش میں ثابت قدم رکھ. اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری موت ویسی ہو جیسی اہل بیت کی موت تھی، تو اس میں ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں پروردگار جیسے اہل بیت نے شہادتیں دی، اس گھرانے نے قربانیاں دی اور اپنی جانوں کو دین کے اوپر قربان کر دیا، تو ہم بھی ایسی عزت کی موت مریں، ذلت کی موت سے ہم بچنا چاہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بستر پر لیٹے لیٹے مر جائیں، یا نعوذ باللہ کسی ایسی جگہ پر جہاں ہماری تحقیر ہو رہی ہو، ذلت ہو رہی ہو، ہم اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں، بلکہ عزت کی موت ہم مرنا چاہتے ہیں، شہادت کی موت مرنا چاہتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی ہم جلوس میں نہیں جائیں گے، جلوس میں جائیں گے تو وہاں ہو سکتا ہے بم بلاسٹ ہو جائے، جلوس میں جائیں گے تو مر جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو زیارت پڑھی ہے اس میں جھوٹ بولا ہے. کہا تو کہ پروردگار ہماری زندگی کو قرار دے دے جیسی اہل بیت کی زندگی تھی، ہماری موت کو قرار دے دے جیسی اہل بیت کی موت تھی، لیکن یہ جملہ دل سے نہیں نکلا، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھا گیا، اس کی طلب نہیں کی گئی. یہ بھی پڑھنے زیارت عاشورہ میں، زیارت اربعین میں، دعاؤں میں اور جلوس میں بھی نہیں جانا چاہتے، کیونکہ اگر گئے تو وہاں پر ہم مر جائیں گے، مر جائیں گے تو کیا ہوگا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ آنے والوں کے پاس بھی یہی دلیل تھی کہ اگر حسین کا ساتھ دیں گے تو مر جائیں گے، حسین کا ساتھ دیں گے تو ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، حسین کا ساتھ دیں گے تو ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، حسین کا ساتھ دیں گے تو ہمارے گھر جل جائیں گے. جس کو اپنی اس دنیاوی زندگی کی فکر تھی وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آ سکا، لیکن جس کا ایمان اتنا قوی ہوا، جس کے اندر اتنا مضبوط ایمان تھا کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دے رہا تھا بلکہ اپنی آخرت کی زندگی کو، ابدی زندگی کو دیکھ رہا تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا. یہ دعائیں بہت معرفت عطا کرتی ہیں، اگر ہم ان دعاؤں کو، زیارتوں کو سچے دل سے پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں. قبولیت زیارت، یعنی اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کربلا زیارہ نصیب کرے، پروردگار سب کو خصوصاً مخصوصی زیارت نصیب کرے، عاشورہ پر جائیں کربلا، اربعین پر جائیں کربلا، شام کی زیارت نصیب ہو مخصوص دنوں میں، تاکہ ہم وہاں کے فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں. جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ حسرت پیدا ہوتی ہے ان زائرین کو دیکھ کر جنہیں شرف ملا کہ وہ مخصوص دنوں میں زیارت کر سکیں امام حسین علیہ السلام کی، خصوصاً 27 رجب کی شب، جو مبعث کی شب ہے اس میں بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ اہمیت. رجب کا مہینہ زیارت کا مہینہ ہے, لہٰذا آج اس فرش پر اگر کسی کو توفیق ملے تو وہ اپنی زندگی میں پلاننگ کرے آئندہ آنے والے ماہ رجب میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی. خدا سب کو نصیب کرے. لیکن ایک بات, ایک اہم مسئلہ زیارت کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ پروردگار ہمیں زیارت ایسی چاہیے جو مقبول بھی ہو, ہم جائیں ہماری زیارت مقبول. آیت اللہ بہجت یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہماری زیارت مقبول ہوئی یا نہیں, ہم جا رہے ہیں زیارت کے لیے, ہر شخص جو بھی جاتا ہے اس کے لیے یہ اہم ترین بات کہ زیارت قبول ہوئی یا نہیں, کہتے ہیں اذن دخول کے وقت اپنے قلب کی کیفیت کو تلاش کرو, دلوں کو دیکھ. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں دروازے کے اوپر, کسی بھی معصوم امام کی زیارت کے لیے جائیے, اذن دخول ہوتا ہے. داخل ہونے سے پہلے امام رضا علیہ السلام سے اجازت لیں گے, مولا ہم اندر آ جائیں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے, رسول اللہ سے اجازت لیں گے, جناب سیدہ سے اجازت لیں گے, حضرت علی علیہ السلام سے اجازت لیں گے کہ ہم داخل ہو جائیں. آیت اللہ بہجت کہتے اگر کسی کا دل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے وقت منقلب ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, اتنا بامعرفت تھا کہ اس نے دخول کے وقت جب زیارت کی اجازت طلب کر رہا ہے تو رونا بھی شروع کرے, ایسے شخص کی زیارت مقبول ہے. یہ بامعرفت دل کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا. لیکن اگر کوئی شخص داخل ہوا, اس لیے اذن دخول کی بہت اہمیت ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر انسان مصائب پڑھے, اندر جانے سے پہلے اپنے دل کو تیار کرے اور جب ذریعے پر پہنچے تو آمادہ دل کے ساتھ پہنچے. یہ زیارت کی قبولیت کی ایک نشانی بتائی گئی تاکہ ہم اور آپ جو زیارت کرتے ہیں اس کو بامعرفت انداز میں کریں. اور امام حسین علیہ السلام کی اگر کسی کو ذریعے کی زیارت مل جائے اس کا شرف بہت بلند. ایک یمنی شخص امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم,
امام صادق کے زمانے میں کربلا میں آیا اور مولا نے اس شخص سے پوچھا کہ تم جانتے ہو اس زیارت کا کیا ثواب, اس کی کیا فضیلت. اس نے کہا میں زیارت کے لیے آیا ہوں اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے زائر کا مقام اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. جو بھی حاجت لے کر آتا ہے, اگر غریب ہے, فقیر ہے, مفلس ہے, یہاں سے مال لے کر جائے گا, رزق لے کر جائے گا. بیمار آیا ہے, امام حسین علیہ السلام کے روزے پر شفا لے کر جائے گا. جو بھی حاجت رکھتا ہوگا پروردگار عالم اس کی حاجت کو مقبول کرے گا اور اس کی آخرت کو آسائش میں تبدیل کر دے گا. امام صادق نے کہا کہ میں تمہیں بیان کروں کہ اس کا اس سے بڑھ کر بھی فضل اور شرف ہے. اور امام صادق بیان کرتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ جو امام حسین علیہ السلام کا زائر ہے اس کو پروردگار عالم رسول اللہ کے ساتھ حج مقبول, حج اور وہ بھی مقبول حج ہو, اس کو انجام دینے کا ثواب عطا کرتا ہے. اس نے حیرت کی, رسول اللہ کی ہمراہی میں, رسول اللہ کے ساتھ, ان کے زمانے میں ان کے ساتھ حج کرنے کا, حج بھی مقبول ہو, اتنا عظیم شرف مل جاتا. مولا نے کہا کہ دو حج. پھر امام نے اس تعداد کو بڑھاتے بڑھاتے 30 حج پر لے گئے اور بعض روایتوں میں 70 حج اور عمرہ مقبول کا ثواب اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی بامعرفت زیارت کرے. یہ بامعرفت لفظ ہر جگہ لکھا ہوا ہے, بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص واپس آتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام سے, اگر اس کا یہ زائر بننا امام کو پسند آیا, امام نے مقبول کیا, اور یقیناً امام ہر صاف دل کی زیارت کو قبول کرتے, جب وہ واپس آتا ہے اس کے ساتھ فرشتے واپس آتے ہیں. اگر یہ شخص بیمار ہوتا ہے فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں, اگر یہ گناہ کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, قبر میں چلا جاتا ہے تب بھی پروردگار عالم کی رحمت کے فرشتے اس کے اوپر مسلسل نازل ہوتے رہتے ہیں. مسلسل فرشتگان کہ سائے میں رہتا ہے وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لیتا ہے، لیکن ایک لفظ ساتھ میں آپ کو ضرور نظر آئے گا، با معرفت، یعنی امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچان کر اگر کوئی امام کی ذریعے تک پہنچ جاتا ہے اس کا شرف بہت بلند ہو جاتا ہے. حق کو پہچاننا یعنی یہ جان لے، اس بات کا علم رکھتا اور عمل کرتا ہوں کہ امام کا حق کیا ہے، مولا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. امام کا حق یہ ہے کہ امام کی اطاعت کی جائے، امام نے جو فرائض بتائے، جو ذمہ داریاں بتائی، اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائے، یہ حق امام ہے. جو حق امام حسین علیہ السلام ہے وہی حق امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
امام حسین علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا حق اس پر شہزا پر آنا، اور زیارت میں جو زیارت عاشورہ ہے تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، ہر مشکل کا حل زیارت عاشورہ میں ہے، دنیاوی اور اخروی. اس کے حوالے سے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے حوالے سے بیان کر رہی ہوں. ایک جوان تھا، اس جوان نے عالم دین کے پاس آ کر کہا کہ میری زندگی میں رکاوٹ ہے کہ میری شادی نہیں ہوتی، ایسے مسئلے بھی ہوتے. عالم دین نے اس کو سمجھایا کہ تم توہم کر رہے ہو اور تم نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا ہوگا، رکاوٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. بہت دیر میں انسان کو رکاوٹوں کے اوپر یقین آتا ہے. اس نے کہا نہیں، ایسا ہی ہے، آپ میری شادی خود اپنی مرضی سے کر دیجئے، جہاں کریں گے میں قبول کروں گا، جس سے کریں گے میں انکار نہیں کروں گا. عالم دین نے ایک بہت عزیز دوست کی مومنہ بیٹی سے اس کا رشتہ دیا اور ہاں بھی ہو گئی، انہوں نے جواب دے دیا کہ کریں گے، راضی ہو گئے. یہ کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ سے انکار ہو گیا. اب جب اس جوان کو پتا چلا تو یہ مسکرانے لگا اور اس نے عالم دین سے کہا، دیکھا جیسا ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا تھا ایسا ہی اب بھی ہوا ہے اور میری زندگی میں رکاوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ تم زیارت عاشورہ پڑھو، زندگی کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے زیارت عاشورہ بہترین وسیلہ. اور اس جوان نے ابھی چند دن، دو ہفتے سے زیادہ زیارت عاشورہ پڑھی تھی، 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس کی مشکل آسان ہوئی اور شادی بھی ہو گئی. درود بھیجے گا محمد
صلی اللہ محمد محمد.
یہ تو دنیاوی حاجت ہے، اگر کسی کو زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق ہو اسے بھی چاہیے کہ یہاں پر بیٹھ کر زیارت عاشورہ پڑھے، اس میں بھی رکاوٹ آتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی زیارت بھی بہت آسانی سے کسی کو نصیب نہیں ہوتی. جو شائق ہوتا ہے، جو شوق رکھتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، اسے ہی امام بلاتے ہیں. ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی، اور یہ بھی دعا کہ پروردگار ہمیں بامعرفت زیارت نصیب کرے تاکہ ہم وہ سارے ثواب جو ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ حاصل کر سکیں. یہ زیارت عاشورہ اس لیے منفرد حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس کے کلمات حدیث قدسی ہیں، کسی معصوم امام کا کلمات نہیں ہے، پروردگار عالم کے کلمات ہیں. اس کے جملے، ہر جملہ، ہر لفظ اللہ تعالی کا کلام، پروردگار عالم کا کلام ہے. اور علماء نے کہا کہ جو بھی یہ زیارت عاشورہ پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتا ہے اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا سلام امام تک پہنچتا ہے، امام ضرور اس کے سلام کو قبول کرتے ہیں اور مولا اس کا جواب دیتے ہیں جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے. اگر ہم اس کے خلاصے کو دیکھیں کہ اس میں ہے کیا، پوری زیارت عاشورہ میں ہمیں تین چیزیں نظر آتی. پہلا مطلب تولا، پہلی چیز کہ ہم زیارت عاشورہ میں اہل بیت سے مودت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مولا جو بھی آپ کا دوست ہے ہم اس کے دوست ہیں. انی سلم لمن سالمکم، یہ ایک جملہ ہے، جو بھی آپ کا دوست ہے ہم اس کے دوست ہیں، جو آپ سے صلح کرے گا ہم اس سے صلح کریں گے. جس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی دوستداران امام حسین علیہ السلام، جو امام کے محب ہیں، جو امام کے شیعہ ہیں، ان سے محبت کرنا واجب ہے، ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا ضروری ہے، ان کے ساتھ قطع تعلق کرنا گناہ ہے. جو بھی امام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلتا ہے اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا لازمی ہے، یہ زیارت عاشورہ کا اعلان ہے. اور ہم اس کے دشمن ہیں جو آپ کا دشمن ہے، حرب لمن حاربکم، ہماری جنگ ہے اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں. جو دشمن اہل بیت ہیں ان کے ساتھ کبھی دوست اہل بیت دوستی نہیں کرتا، ان کا دشمن رہتا ہے. اس لیے اہل بیت کے جتنے بھی دشمن ہیں، اہل بیت کا محب ان کا دشمن بن کر رہے گا. اگر کوئی یزیدیت کا پرچار کر رہا ہے، فحشا کو پھیلا رہا ہے، گناہوں کا رواج دے رہا ہے، ساری وہی زندگی ہے اس کی جو یزید کی زندگی تھی، یزیدیت کے اوپر چل رہا ہے، کبھی بھی اس شخص کے ساتھ دوستی نہیں کی جا سکتی. ہماری زندگی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت نے ہمیں کیا بتایا. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری زندگی کو ان کی زندگی مانند قرار دے، ان کی زندگی کیا تھی؟ اب بے نمازیوں کے ساتھ، بے روزے داروں کے ساتھ، اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ جو ان کا احترام نہیں کرتے، جو ان کے تعلیمات کو پائمال کرتے ہیں، ہم دوستی نہیں کر سکتے. دوستی سے مراد یہ کہ انہی کے ساتھ گھل مل جائیں اور ان کے کام سے راضی ہو جائیں. حتیٰ اگر ہمارا سگا بھائی بہن ہو تو اس کو بتانا چاہیے کہ تم غلط کر رہے ہو اور تمہیں تعلیم اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اس کو امر بالمعروف نہیں از منکر کرنا ہمارا فرض ہے. اچھے طریقے سے محبت کریں ایسے لوگوں کے ساتھ، لیکن ان کے رنگ میں گھل مل نہ جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اچھا یہ والا گروپ ہے جب اس کے ساتھ ہے تب ویسے ہیں، ادھر گئے ان کے ساتھ ہیں تب ویسے ہی ہو گئے. یہ لوگ چادر پہنتے ان کے سامنے ہم چادر پہن لیں گے، وہ والے چادر نہیں پہنتے اب ان کی محفل میں یہاں پر ماڈرن طریقے سے جائیں گے. یہ منافقت ہے. اہل بیت کا محب منافق نہیں ہوتا. اس جملے کو ہم زیارت میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی آپ کا دوست دار ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، اس کے ساتھ دوستی کریں گے، اس کے ساتھ تعلقات برقرار کریں گے. تو گرمی ادھر ہونی چاہیے جہاں تقوی پرہیزگاری ہے، اور جہاں لا دینیت ہے، جہاں بے دینی ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ادھر گرم جوشی نہیں دکھائے گا، بلکہ ان سے اظہار نفرت کرے گا، ان کی ذات سے نہیں ان کے عمل سے. شاید ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو بھی امام کی طرف سے کوئی رہنمائی مل جائے، یہ بھی رائے راست پر آ جائے. دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا چاہیے. یہی حسینیت، یزیدیت سے لڑنا یہی حسینیت کا نام ہے. اور تیسرا مطلب جو زیارت عاشورہ میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار وہ جو منتقم خون حسین ہے، وہ جو وارث کربلا ہے، جو پردہ غیبت میں ہے، جس کو ہماری نصرت کی ضرورت بار الہ جب وہ ظاہر ہو، امام برحق، امام ناطق، وہ امام جو خون حسین کا انتقام لینے والے، تو ہم ان کے ساتھیوں میں سے ہوں. ہم ان کا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرد.
بس اس دعا کے ساتھ پروردگار ہمیں دعا کے فلسفے کو، زیارت اہل بیت کے فلسفے کو سمجھنے کی، خصوصاً یہ زیارت عاشورہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہر مشکل کے لیے ضمانت دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر 40 دن تک مسلسل اسے پڑھتا ہے، کہ کچھ جملے ایسے ہیں جو 100 دفعہ پڑھنے کے ہیں، لیکن اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جہاں پر لان کے جملات ہیں، اللہم لعنہم جمیعا، دشمنان اہل بیت سے برات ہے، اور تمام دشمنوں کے نام لے کر ہم ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اول و دوم و سوم و چاروں و پنجم کے اوپر. اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے اللہم لعنہم جمیعا، یعنی پروردگار ان کے اوپر لعنت کر، تمام لوگوں کے اوپر، جمیعا سب کے اوپر لعنت ہو، اللہم لعنہم جمیعا. اس کو اگر کوئی شخص 10 مرتبہ کہہ لے، اگر 100 دفعہ کہنا چاہتے ہیں جملہ، 100 دفعہ کہہ لیجئے، پورا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسی کو 100 دفعہ کہہ دیجئے، یا 10 دفعہ، یا 3 دفعہ بھی کہہ لیں تو بھی کافی ہے. زیارت ہماری مکمل ہوتی ہے. بعض لوگ 100 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے زیارت ہی نہیں پڑھتے، کہ اس میں تو ہر جملے کو ہمیں 100 دفعہ پڑھنا ہوگا. جہاں پر سلام کے جملات ہیں، تو ان جملوں میں بھی جہاں سلام ہے امام حسین علیہ السلام پر، السلام علی الحسین وعلی علی عبد الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، آخر میں یہ ہے جو آخری کا یہ جملہ ہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس جملے کو اگر کوئی شخص 100 دفعہ پڑھ لے یا 10 دفعہ پڑھ لے یا کم از کم 3 دفعہ پڑھ لے تو بھی کافی ہے. پورے 100 دفعہ پڑھنے کی خاطر زیارت کو ترک نہ کریں. زیارت خود ایک مستحبی عمل ہے، اسی طرح سے اس کی نماز بھی مستحب ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے زیارت پڑھی اور نماز نہیں پڑھی تو اس کی زیارت بھی نہیں ہوگی. ہم بعض اوقات دین کے معاملات کو اتنا پیچیدہ کر دیتے ہیں کہ پیچیدگیوں کی وجہ سے لوگ عمل نہیں کرتے، جبکہ اگر کوئی شخص مختصر عمل بھی کرے لیکن مسلسل عمل کرتا رہے تو اس کی بھی تاثیر ہے. میں سمجھتی ہوں اگر ہم عام زندگی میں بھی یہی جملہ تکرار کرتے رہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، تو مسلسل عمل کا زیادہ اثر ہوتا ہے. بالکل اس شخص کی مانند جو اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے زندگی میں مختلف اوقات میں ورزشیں کرتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنے بدن کو استعمال کرتا رہتا ہے تاکہ وہ جسمانی لحاظ سے فٹ رہے. اور اگر کوئی شخص سال میں ایک دفعہ ورزش کرے، ہم زیارت عاشورہ پڑھیں بس صرف ایک دفعہ اور وہ بھی بے معرفتی کے ساتھ بغیر سمجھے ہوئے، زیارت عاشورہ کا اثر نہیں ہوتا. جو کام انسان مسلسل کرتا ہے 365 دن کرتا ہے، اس کی زندگی میں اتنا اثر ہوتا ہے اس کام کا کہ وہ روح و روان کا حصہ بن جاتا ہے، گوشت و پوشت کا، خون کا جز بن جاتا ہے. پھر ہمارے ایمان میں طاقت آتی ہے. یہ فرش عزا ہے، چہلم کا دن گزر گیا، ذکر حسین فرش حسین پر ہو رہا ہے. امید بھی ہے ہمیں، ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ جہاں کہیں ذکر امام حسین ہوتا ہے، جہاں بھی فرش عزا پر ہم بیٹھ کر بیوی کو پرسہ دینے کی نیت کرتے ہیں، جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں، زمانے کے امام اپنے جد کا پرسہ لینے آتے ہیں. عزاداران امام، سوا 2 مہینے گزر جائیں گے، فرش عزا اٹھ جائے گی، لوگ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس وقت کریں گے جب خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے. میت کی مجلس میں، عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس میں جاتے ہیں تو مجلس ہوتی، لیکن ہمارے زمانے کے امام پردہ غیبت میں بیٹھ کر ہر صبح و شام مصلی پر تنہائی میں زیارت ناحیہ پڑھتے ہیں، اپنے جد کا غم خود ہی ذکر کرتے ہیں، خود ہی سنتے ہیں، خون کے اشک بہاتے ہیں. اور وقت کے امام منتظر ہیں، اس وقت جب حسین کے چاہنے والے، امام زمانہ کے منتظر امام کے لشکر کو تیار کریں. عزاداروں پرسہ دیجیے کہ 40 کے دن ہیں جب الوداعی مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب یہ فرش عزا اٹھنے والی، پروردگار نہیں معلوم کہ اگلے سال ہمیں زندگی نصیب ہوگی یا نہیں، لیکن جب الوداعی مجلس ہوتی ہے ہم عہد کرتے ہیں امام حسین سے، مولا اگر اگلے سال زندہ رہے تو اس فرش عزا پر آئیں گے، یہی مجلسیں ہوں گی، اسی طرح ماتمداری ہوگی. عزاداروں یہ بھی وعدہ کریں مولا سے کہ مولا اگر اگلے سال زندہ رہے تو ہم اچھے طریقے سے اس فرش عزا پر آئیں گے، ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے آنسو با معرفت ہوں. مولا ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں ان بیویوں کا جو شام سے رہا ہو کر، اسارت سے رہا ہو کر کربلا کی زمین پر آئی تھی. چہلم کا دن قیامت کا دن ہوتا ہے، چہلم کے دن کربلا کی زمین پر تمام ارواح معصومین جمع ہوتی ہیں، انبیاء کی ارواح بھی کربلا میں ہوتی، آئمہ معصومین بھی کربلا میں ہوتے ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا بھی اپنے لال کا پرچہ لینے کربلا میں آتی، بی بی زینب ام کلثوم بھی کربلا میں ہوتی، زمانے کے امام بھی کربلا میں ہوتے. مولا امام زمانہ ہم آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی کوئی ایسا روزے اور معین نصیب ہو، کوئی ایسا عاشورہ کا دن نصیب ہو جب ہم آپ کے ساتھ آپ کے جد کی زیارت کر سکے. وارث کربلا ہمیں اپنے ساتھ زیارت کا شرف نصیب فرمائیے. عزاداروں پرسہ دیجئے کہ جناب سیدہ چہلم کی مجلس میں 72 کا پرسہ لینے آتی، بی ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں اس 18 سالہ جوان کا جس کی پیاس کے وقت میں
اکبر تمہاری پیاس میری مادر گرامی فاطمہ زہرا پر بہت سخت ہے، عزادار فرصہ دیجئے اس سے شمار علی اصغر کا جس کے گلے سے بادا نے پیر ناحق کو کھینچا، آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، امام حسین نے اپنے جنب علی اصغر کا خون لے کر ریش مبارک کو خضاب کیا، پروردگار گواہ رہے گا اس ناخون ناحق کے ساتھ تیری خدمت میں آؤں گا، عزاداروں پرسہ دیجئے اس قاسم ناشاد کا جس کے جنازے پر امام حسین نے کہا اے بیٹا قاسم، بولا گریا کر رہے اور جملہ کہہ رہے آج تمہارے چچا پر یہ مصیبت اس لیے آئی کہ تمہارے چچا کے دوست کم ہے دشمن زیادہ ہے، یا امام حسین اب آپ کے فرزند کے ساتھ زمانے کے امام کے ساتھ دوستی کا اعتماد دے آئے، خدا ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کر کہ جب امام کے ساتھ مظلوم کربلا کے خون کا انتقام لیں گے، عزاداران امام بیویوں نے چیلم کے دن اپنے آپ کو کربلا کی زمین پر ناکوں سے گرا دیا تھا، یہ وہ زینب ہے جو سکینہ کو کھو کر آ رہی ہے، بی بی کبھی شام کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے جب زمین کربلا نزدیک آ رہی تو بی بی نے سید سجاد سے کہا اے سید سجاد مجھے اپنے بھائی کے لہو کی بو آ رہی ہے، عزاداروں بہن نے بھائی کی لحد پر جا کر بیعت کی ہے، اے بھیا بہن کفار شام کے درباروں اور بازاروں سے ہو کر آ گئی، یا امام زمان آپ کو پرسا دیتے ہیں سید سجاد کے تاپ و سلاسل کا، امام سید سجاد جب چہلوں کے دن جابر سے ملاقات کرتے تو مولا نے جابر کو سینے سے لگا کر بیعت کرنا شروع کیے، جابر یہ وہی زمین ہے جہاں پر ہم نے قیام کیا، اسی زمین پر میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، جابر یہی وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازوؤں کو قلم کیا گیا، اسی زمین پر اسماعیل اصغر کے گردن میں تیر لگا، یہ وہی مقام ہے جہاں پر شام غریبہ خیموں میں آگ لگائی گئی، جابر اسی زمین پر بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، یا جناب سیدہ فرصہ قبول کیجئے اپنی بیٹیوں کی لٹی ہوئی چادروں کو، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ.